الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد الله تعالى نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی آنکھیں ان تمام چیزوں کی طرف سے بند ہو جائیں جو نگاہ میں آتی ہیں، اور اگر آپ کے کان صرف اور صرف میری بات سنیں، اور آپ کا دل ہر چیز سے فارغ ہو کے میری بات کو سمجھے، تو میں کچھ عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں، میرے کان ہمتن گوش ہو گئے، میں پوری طرح تمہاری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اور تم کہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے اور وہ مالک مکان کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس مکان کے آقا اور سردار نے آج ساری خلق خدا کی دعوت کی ہے، اور اس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں ساری مخلوق کو دعوت دوں، اور جو جو بھی میری آواز سنے، اس گھر میں آئے، دسترخوان بچھ چکا اور نعمتیں چن دی گئیں، اور وہ آدمی آ کر یہاں پر کھانا کھا لے۔ اور اس آدمی کی دعوت پہ بہت خلق خدا جمع ہوئی، اور اس نے کھانا کھایا، فارغ ہوئے، وہ جو اصل سردار تھا اس سے ملے اور چلے گئے۔ اور پھر اس سردار نے دیکھا کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو نہ تو پوری توجہ سے اس بات کو سن رہے ہیں، نہ وہ آ رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کھانا کھایا۔ تو وہ جو سردار تھا اس نے نہ آنے والوں کی سرزنش کی کہ کیوں نہیں آئے، اتنی بات سنانے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ مثال ہے جس کے ذریعے سمجھاتا ہوں، یہ مثال ہے جس کے ذریعے وضاحت کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اصل مالک سردار جس نے دعوت کی تھی وہ تو اللہ ہے، اور یہ گھر اسلام ہے، اور اللہ کی طرف سے بلانے والے آپ ہیں، اور وہ جو دسترخوان بچھا وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو جنت ہے، اور جس نے آپ کی بات مانی، اس گھر میں آیا اور اس دعوت میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش، اور جو نہ آئے اللہ اس سے ناراض۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرشتہ چلا گیا۔ یہ مثال جو اس نے دی، تو مثالیں اصل اصول کی وضاحت کے لیے ہوتی ہیں، مثال سے اصل حقیقت ثابت نہیں کی جاتی بلکہ اصل حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے. اصل حقیقت کے لیے تو دلائل اور قائم کیے جاتے ہیں. اور اس نے یہ مثال امت کے لیے دی تاکہ ہم لوگ سمجھیں کہ اس کائنات کا یہ نظام کیسے چل رہا ہے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بات سنتے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. جتنا شعور اور جتنی بلند سطح اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی ظاہر ہے کہ کسی اور کو نہیں دی. کیونکہ اگر لوگوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتیں تو نبوت میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں اور اس میں فرق کیا رہ جاتا. اس لیے اس مثال نے واضح کیا بتا دیا کہ اللہ نے جس مذہب کو پسند کیا وہ اسلام ہے اور اسلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں ہے. اسلام ہر اس شخص کا مذہب ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا دعوت دی اور پھر غیب سے اس پر وحی آئی. دین حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی تھا. دین سیدنا آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی تھا. دین ابراہیم یعقوب ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے سب کا اور حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح علیہ وآلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی دین یہی تھا. دو چیزیں بالکل الگ ہیں. ایک چیز ہے کسی انسان کا صحیح عقیدے کا اقرار کرنا اور ایک چیز ہے اس کے اعمال. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو بالآخر وہ جہنم سے نکلے گا اور اللہ کی رحمت میں جگہ پائے گا. چاہے اس کے اعمال میں ایک نیکی نہ پائی جائے مگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو بالآخر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو جس شخص کا دین یعنی عقیدہ درست ہے اس کو بہرحال نجات ملے گی. اور جس شخص کے اعمال اچھے ہیں اور عقیدہ بھی درست ہے اس کے تو کہنے ہی کیا وہ تو بہت بڑے مقام پر ہے. اور جس شخص کے اعمال اچھے ہوں اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ جو جنت ہے یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے. یہ جو جنت ہے صحیح عقیدے کا نتیجہ ہے. اعمال صحیح عقیدے کی وجہ سے قائم رہیں گے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کی ٹکے کے برابر کوئی قیمت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی دین کا انکار کرتا ہے بلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت کے دن ہم اس کے اعمال کیا ایک ٹکے کا نہیں اس کو وزن دیں گے. اور اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے اور تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو پھر تم ضرور اس جگہ پر پہنچو گے جو اللہ نے عذاب کے لیے مقرر کی. اس لیے دین سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی تھا. دین قطعی چیز ہوتا ہے. اسی لیے تو دین میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. دین قطعی چیز ہے. اب کوئی اجتہاد کرے گا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ اب کوئی اجتہاد کرے گا کہ جنت اور جہنم کی سزائیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا اجتہاد کرنا ہے کہ موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ کیا اجتہاد کرنا ہے کہ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عقائد میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. وہ جس معنی میں اشاعرہ اور ماتریدیہ اجتہاد کرتے ہیں وہ الگ چیز. بڑا گہرا اور علمی موضوع ہے. اسی لیے اللہ نے سیدھی سادھی دو ٹوک بات کہی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانو، تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ دین ہے. اسی لیے اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، ہم نے آپ کو وہی دین دی ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کو ایک ہی دین دیا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جو دین ان کا تھا وہی دین تمہارا ہے. ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان ہی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے دین عقیدے میں مسلمان ہی تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی مسلمان ہی ہیں. فرق اعمال میں پڑتا ہے، کوئی دو نمازیں، کوئی تین نمازیں، کوئی پانچ نمازیں، کوئی اتنے روزے، کوئی اتنے روزے، کوئی حج کرتا تھا، کدھر جاتا تھا، کیا اعمال میں فرق پڑتا ہے، دین میں کبھی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اعمال میں اجتہاد ہوتا ہے، دین میں اجتہاد عقیدے میں نہیں ہوتا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے کہا کہ آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے صحیح دین کی تبلیغ اور تلقین کی، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ نہ بتاتے تو کوئی کیا کر لیتا. اللہ نے انہیں چنا اور انہیں صحیح دین کی اشاعت کے لیے، نشر کے لیے منتخب فرمایا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچے وہ آپ کا پیغام قبول کر لے تو رحمت ہے، نہیں کرے گا تو آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اس انسان کو ڈانٹ بھی پڑے گی اور سزا بھی ملے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے جنت اور جہنم. انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر کوئی شخص ان کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت نے جو کہا سچ کہا وہ ٹھیک ہے، مسلمان ہے. یہ کہتا ہے نہیں یہ سب نہیں ہو سکتی، تو اپنے عام اپنے دین کا خود ذمہ دار ہے. جب وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تو اس کا انکار سیدھا سادہ ظلم کا دروازہ کھولتا ہے. اور یہ کہتا چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں. یہ آخرت میں جواب نہ دینے کا جو احساس ہے نا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جسے وہ ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لیکن جب آخرت دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، یہ جو کچھ کرنے لگاؤں نا یہ خدا کو خوش کرنے یا ناراض کرنے کی باتیں ہیں، اور میں نے پھر ایک دن قبر میں جانا ہے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جہاں پہنچ کے انسان گناہ سے رک جاتا ہے. اور ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہے، ہر آدمی کو گناہ کے مواقع ملتے ہیں. شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ جو بات ہے اس کی پوری تشریح اس حدیث میں آئی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری بات کو سمجھو. یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن مطلب وضاحت کریں تو پھر یہی بنتا ہے، پہلی مثال بھی اور یہ. آپ نے فرمایا ایک راستہ ہے بالکل سیدھا جا رہا ہے، اور اس کے دونوں طرف دیواروں کی چنائی ہوئی بھی ہے. ان دونوں دیواروں کی چنائی کے درمیان یہ جو راستہ ہے محدود کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں دیواروں میں جگہ جگہ پر دروازے لگے ہوئے ہیں، اور دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور پردے بہت نقش و نگار ہیں. بہت دل فریبی ہے، بہت اٹریکٹیو ہیں، انسان کو کھینچ لینے والے. فرمایا ایک مسافر نے سفر شروع کیا تو ایک ہے جو بالکل اس راستے کے آخر پر کھڑا ہے اور کہتا ہے میری طرف آؤ، میرے پاس آ جاؤ، یہ صحیح راہ ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. اور فرمایا ایک اس سے پہلے بھی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے انسانوں، اے مسافروں، اے چلنے والوں، خبردار ان پردوں کو نہ اٹھانا. وہ کہتا ہے کہ ان پردوں کو اٹھاؤ گے تم ضرور اس میں پڑ جاؤ گے، اس دروازے کو نہ کھولو، اس پردے کو نہ اٹھاؤ اور میری طرف چلے آؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کی، آپ نے فرمایا جو راستہ دونوں دیواروں کے بیچ میں چنا گیا ہے وہ اللہ کی راہ ہے، اور وہ جو آخری سرے پر کھڑا تمہیں پکار رہا ہے نا کہ سیدھے چلے آؤ، یہ خدا کی کتاب ہے، قرآن ہے. اور جو اس سے پہلے کھڑا ہے وہ تمہارا ضمیر ہے. اور یہ جو دونوں طرف دیواروں میں چنے ہوئے دروازے اور رنگین پردے ہیں، یہ تمہارے امتحانات ہیں، یہ وہ حرام چیزیں ہیں جو اتنی دلکش ہیں، پرفریب ہیں. اور اگر تم میں سے کسی نے وہ دروازہ کھولا تو وہ جو پہلا ہے نا، دوسرا تو پیچھے ہے، پہلے والا وہ کہتا ہے تم ضرور اس میں چلے جاؤ گے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ دونوں حدیثیں ہمارے زمانے میں بہت فٹ آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی اچھی چیزیں، اٹریکٹیو، پرکشش، مرغوب، تمہارے سامنے فتنے آئیں گے. اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی دروازے کو کھول کے جھانکے گا کہ آخر یہ ہے کیا، یہ کلپس کیا ہیں، یہ جو سیریز دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو گھر ہے اس میں کیا ہے، یہ جو مرد و عورت جاتے ہیں آخر کرتے کیا ہیں، فرمایا تم میں سے جو ان پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑے گا اللہ کی قسم ہے وہ اس گناہ میں پڑ کے رہے گا. فرمایا لا تتبع العورات، لوگوں نے جو اپنے اعمال تم سے چھپا رکھے ہیں اس کی تفتیش میں کبھی نہ پڑنا، اور اگر تم لوگوں کی پرسنل کریکٹر اور زندگی میں جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے. اسے پھر اللہ کی توبہ کی، یہ شراب پیتا کیسے، کہاں، کدھر، کس وقت، یار تمہیں پڑی کیا ہے آخر اس مصیبت کی، تم نہیں پیتے، اللہ کا شکر ادا کرو. اس کی تحقیق اور فرصت میں پڑو گے نا جب، تو وہ فتنہ، وہ آزمائش تمہیں گھیر لے گی. ممکن ہے وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے خدا اس کی کوئی نیکی کو قبول کر لے اور اس کی اصلاح کر دے، اور عین ممکن ہے کہ خدا کی تقدیر اس سے گناہ کروا رہی ہو تاکہ قیامت جنت میں اسے بڑا درجہ ملے. اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہوں سے بھرپور ہوں گے، اور اللہ ان کی جتنے گناہ دنیا میں ہوں گے ان کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. یبدل اللہ سیئات حسنات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہنس پڑے، فرمایا مجھے گویا قیامت کا منظر میرے سامنے ہے کہ بندے کے جتنے گناہ تھے اور وہ یظن انہ قد حلق، اس نے سمجھا میں تو مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر دنیا میں ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا. وہ کہے گا اللہ آپ نے پردہ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بھی پردہ ہی ہے، جتنے گناہ کیے تھے ہم بدل کے اتنی نیکیاں دے رہے ہیں. تو جلدی سے بولے گا اور کہے گا خدا جو گناہ تو نے گنے ہیں میرے تو اس سے بھی زیادہ ہیں. کچھ پتہ نہیں اللہ اس کے ساتھ کیا کرے، مگر فرمایا کہ تم اگر اس کی پرسنل لائف کو تلاش کرنا شروع کرو گے نا، اللہ کی قسم تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ایک یہ حدیث، اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفتنۃ نائمۃ، لوگو امتحانات سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آزمائشیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں. لعن اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت پڑے اس شخص پہ جو کسی فتنے، کسی مصیبت، کسی امتحان کو جگائے. کئی امتحانات ہوتے ہیں، اس کو جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ شوہر کیا کرتا ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کیا ہے، اس کا موبائل کیا ہے، یہ فتنے آزمائشیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں. کوئی وہ پیغمبر تھوڑا ہی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، اس کی کوئی بھی خرابی، بیوی کیا کرتی ہے، اس کا فون کون سا ہے. منع فرمایا نہ کرو، زندگی میں بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور تم میں سے جو بھی اس آزمائش کو جگائے، جستجو خام خا کی لان اللہ من نہیں، اللہ کی لانت پڑے اس پہ جو مصیبتوں کو جگاتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائیاں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد. اور سب سے بدتر نتیجہ اولاد کی بربادی. اس لیے وہ مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو آخر پہ کھڑا ہے نا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے جو پہلے کھڑا ہے. اور یہ دروازے ہیں، یہ تمہاری آزمائشیں ہیں، زندگی بھر ہوتی رہیں گی، کبھی ان دروازوں، ان پردوں پہ نہ جانا. اصل زندگی ساری امتحان ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. سب امتحان. پیسہ دیتا ہے تو بھی امتحان ہے، نہیں دیتا تو بھی امتحان ہے، خوشیاں بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے، صبر بھی امتحان ہے اور شکر بھی امتحان ہے. اس کائنات میں بس ایک ہی حقیقت ہے کہ آزمائش ہے. خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تم میں سے کون ہے. جو شخص اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور بس، زندگی پوری امتحان. کیا خوبصورت بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان دروازوں اور ان پردوں کو نہیں ہٹانا، اور وہ جو آخر پہ ہے نا، وہ جو تمہیں بلا رہا ہے کہ راستہ سیدھا ہے، چلے آؤ، مسافر ہو تم اپنی منزل تک، وہ تو قرآن ہے. اور اس سے پہلے زبردست بات کہی آپ نے، فرمایا وہ جو سب سے پہلے تمہیں روکتا ہے نا ان دروازوں اور ادھر ادھر جانے سے، وہ تمہارا ضمیر ہے، کانشیس. یہ ہے انسانی فطرت، بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی روکتی ہے. پہلی مرتبہ تو اندر سے جھٹکا لگتا ہے نا، نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے، نہ کرو یار. وہ کر جاتے ہیں اگرچہ جذبات، لیکن پہلا کھٹکا جو پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا اپنا ضمیر ہے. ضمیر کہتا ہے کسی کی جائیداد ہے کیا کر رہے ہو، ضمیر کہتا ہے کسی شخص کی عزت سے کھیلنا تم کیا کرنے لگے. یہ وہ ضمیر ہے جو اندر بیدا. اسی لیے اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ وہ آ کر رہے گی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے ضمیر کی جو اسے جھنجھوڑتا ہے. وہ ضمیر جو زندہ ہے نا، وہ اندر سے ملامت کرتا ہے کہ نہ کرو، کیا کرتے ہو. اللہ تو بعد میں، قرآن بھی بعد میں، اور سنت اور حدیث سب چیز، سب سے پہلے انسان کے اندر کا ضمیر ہے. اسی لیے جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، اور اس حد تک زندہ ہوتے ہیں کہ وہ جھنجھوڑ دیتے ہیں گناہ اور نامعصیت کرنے والے کو، وہ ضمیر ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول مل اسم، گناہ کیا چیز ہے؟ بڑا زبردست سوال اس نے کیا، اس کا مل بر، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے، معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے. آپ نے فرمایا البر ما یطمئن صدرک، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ تم نے اچھا کام کیا. ولو افتاک الناس، فتوا دینے والے مفتی فتوا دیتے رہیں کہ گناہ ہے، تمہارا ضمیر مطمئن ہے، بس یہ نیکی ہے. اور فرمایا الاسم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرتا ہے. ولو افتاک الناس، اگرچہ مفتی فتوا دیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، مگر تیرے ضمیر کی خلش، تیرے ضمیر کی اطمینان، یہ دونوں فیصلہ کر دیں گے نیکی کیا ہے اور برائی کیا. اس لیے بہت سی چیزیں قانونی طور پر جائز ہوتی ہیں، مفتی لوگوں کی سہولت تلاش کرتا ہے، لکھ کے فتوا دے دیتا ہے. کرنے والے کا ضمیر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا. وہ کہتا ہے مفتی صاحب اگرچہ آپ فتوا تو دے رہے ہیں ٹھیک ہی دے رہے ہوں گے لیکن میں نہیں کرتا یہ کام, مجھے اچھا نہیں لگتا. مفتی صاحب آپ فتوا دیتے ہیں گناہ, میں کیا کروں یہاں یہ مصیبت. یہ ان کے ضمیر ہیں جو ضمیر زندہ ہیں. مردہ ضمیر فرد اور قوم وہ دونوں زمین کے اوپر کی بجائے نیچے چلے جائیں, جتنا جلدی چلے جائیں اتنی ہی ہے, شاید جان چھٹے گئی ان سے. ضمیر فروش. علامہ اقبال نے لکھا نا کہ میں سیر کو گیا یا مجھے میرے پیر و مرشد وہاں روم لے گئے پھر جہنم کی سیر کروائی. جہنم میں یہ طبقہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, میں دیکھتا رہا جہنم کو. آخر دو آدمی ایسے تھے میں نے دیکھا جہنم خود ان سے پناہ مانگ رہی تھی, کہہ رہی تھی اے خدا ان کو مجھ سے نکال لے, یہ تو اتنے منحوس اور ظالم ہیں کہ ان کے ظلم سے میں ہی نہ کہیں بجھ جاؤں, مجھے ان سے پناہ دے. تو کہتے ہیں میں نے مولانا سے پوچھا, مولانا روم سے صاحب مثنوی رحمہ اللہ, میں نے کہا یہ دو کون ہیں؟ انہوں نے کہا جعفر از بنگال, صادق از دکن. میر جعفر اور میر صادق ایسے ہیں قوموں کو بیچنے والے, ان سے تو جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کہ میں بھی اتنی بری نہیں ہوں جتنے بدتر یہ. جب ضمیر مر جائے قوموں کا اور انسانوں کا پھر یہی ہوتا. اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ اتنی روحانی طاقتیں دے دیتا ہے کہ وہ اپنی روحانیت سے ایک لمحے میں ادھر سے ادھر بھی کر دیتے ہیں. جو علامہ اقبال نے کہا نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, وہ ایسے ہوتا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عمر دیکھو جب تک میں کسی انسان کو اس کی جان مال بیوی بچے گھر والے سب چیزوں سے زیادہ پیارا نہ لگنے لگ جاؤں نا, اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, پھر اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھا اور کہا حضرت میں تو ایسا نہیں ہوں, مجھے میرے جان مال آپ سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ تھے ایماندار, یہ تھے باضمیر لوگ. کہا حضرت مجھے اپنے بیوی بچے جان مال جناب والا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مومن نہیں ہو سکتا. پھر وہ چپ ہو گئے, پھر چند سیکنڈ کے بعد ان کا اللہ کے رسول میں نے اب اپنے دل پہ غور کیا ہے تو آپ تو کائنات میں سب سے زیادہ اچھے مجھے لگتے ہیں, مجھے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, الان یا عمر, عمر اب مومن ہو گئے, پکے مومن ہو گئے. مومن تو پہلے بھی تھے, پکے مومن ہو گئے. یہ چند سیکنڈ میں جو اندر تبدیلی اتنی بڑی آئی, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ کا اثر تھا. اسی لیے لوگ, یہ چند سیکنڈ میں تبدیلی آئی ہے, ہم حیران ہوتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کی روحانیت دیکھو اس ہستی کی. چند سیکنڈ میں عمر رضی اللہ عنہ جیسا ارادے کا پکا اور اپنے قول پہ صادق چند سیکنڈ میں ایسے سے ایسے ہو گیا ہے, اور جنہوں نے ہفتوں اور مہینوں اس صحبت مبارکہ کا فیض اٹھایا ہے وہ بھی بھلا قابل اعتراض ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی لوگوں کو ایسی شدید تھی. یہ عبداللہ ابن زید ہیں, صاحب آزان ہیں, سب سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آزان کیسے دی جائے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اور صحابہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے یہی کہنے لگا تھا جو انہوں نے دیکھا ہے, پروردگار کی قسم آج رات میں نے بھی یہی دیکھا ہے. آپ نے بتایا تم سب کے خواب آزان پہ جمع ہو گئے ہیں, اس آزان کو شروع کرو. اور میں بلال کو بلاؤ, دیکھا کس نے, حکم کس کو ہوا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس میں کیا کوالٹی پائی جاتی ہے. کاش باپ جان لے کہ میرے کس بچے میں کیا کوالٹی ہے اور اس کو ویسے ہی بنا دے, تو ایک دفعہ تو پوری امت اور قوم اٹھ کھڑی ہے. انہیں نہیں کہا تم نے دیکھا ہے تو تم ہی آزان کر, نہ فرمایا بلا, اور پھر سمجھایا فرمایا دیکھو دیکھا تو اگرچہ تم نے خواب ہے لیکن بلال کی آواز تبن اونچی ہے, یہ لوگ اونچا بولتے ہیں اور آزان کے لیے اونچی آواز چاہیے نا, اس لیے میں نے اسے کہا. اسے یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہے. اور عبداللہ ابن زید کام کر رہے تھے اپنے باغ میں، انصاری تھے، کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، دیکھ رہے تھے درختوں کو. قاضی ایاز نے شفا میں یہ نقل کیا ہے رحمہ اللہ، اور قاضی ایاز کی اشفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی گئی بہترین کتابوں میں سے ہے. قاضی ایاز رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہر زمانے میں خانقاہوں میں اس کا درس ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں لوگ اسے پڑھتے رہے ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں. تو اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، بیٹے نے آ کے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. انہیں ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار بس آنکھیں انہی کی زیارت کے لیے تو تھیں، اللہ میں ان کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، ایک لمحے کے بعد وہ نابینا ہو گئے. تو ایسی سچی دعا دل سے نکلی، ان کا اللہ میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، ان کے بعد اب دیکھنے کو کیا رہ گیا، نابینا ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس ہستی کا اثر ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، اعمال کرنے ہیں یہ نہیں کرنے، یہ سب چیزیں. وہ کہا وہ جو پہلا داعی ہے نا جو تمہیں روک رہا ہے، وہ تمہارا ضمیر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شعور جتنا بلند تھا، ان کے فیصلے جتنے کامیاب تھے، اور انہوں نے جو کچھ امتوں کو دیا اور جو کچھ انسانیت کو دیا کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے ان پہ اعتماد کیا تھا. اسی لیے ایک شخص نے الزام لگایا اور کہا کہ اگرچہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ جب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مال کو لوگوں میں تو آپ برابری کی مساوات نہیں قائم رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے اس بات پہ، ہنس پڑے اور فرمایا اتنا تو سوچو کہ اللہ نے سارے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کیا ہے، مجھے مقرر کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے، اور تم عجیب آدمی ہو، چند ٹکوں کی خاطر مجھے کہتے ہو کہ میرا اعتبار نہیں. کیسا منطقی جواب. اس لیے یہ جو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے یہ وہ یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، ہر جگہ سے فون اور لوگوں کا مسلسل اصرار، انشاءاللہ نماز کے بعد کچھ عرض کریں گے.